الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد سلسلہ عقیدہ کی دوسری کڑی میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج جیسے کہ ہم شیخ قناص کی تعلیف کردہ کتاب الوجیزۃ الباہرہ کی دوسری کڑی میں آ پہنچے ہیں, اس میں ہم کلمہ شہادت کے متعلق پڑھیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت کے اندر دو اجزاء ہیں, ایک تو نفی کا جز پایا جاتا ہے اور دوسرا جز اس بات سے متعلق ہے. نفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیشن کرنا, اور جہاں اس بات کا معنی پازیٹو یا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں. اور یہ جو سب سے پہلا پارٹ ہے, جو پہلا جز ہے, وہ نفی کا جز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے, لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے, اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس بات کا مطلب یہی ہے کہ عبادت اور الوہیت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے, اور اسی کی ذات ہی قابل عبادت ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. پس جو شخص غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کرے گا, وہ اللہ تعالی کے ساتھ اسے شریک ٹھہرائے گا, تو نتیجتاً وہ عذاب الہی کا مستحق بن جائے گا. ساتھ ہی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ, کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور رسول ہیں, وہ آخری نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ تو بنیادی چیز تھی جو ہم نے آپ کو بیان کیا. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسی کے اندر کامیابی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو مصنف یا مؤلف کلمہ استعمال کر رہے ہیں, جو صفات وہ استعمال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرتے ہوئے, کہتے ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں, سچے ہیں اور مصدوق ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ سچے پکے رسول ہیں. اور وہ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتے. مؤلف رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے اندر وہ آیت بارہا سنتے ہوں گے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ نہیں کہتے, بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اور بتلائے ہوئے راستے پر چلنا یہی کامیابی کی دلیل ہے, اور اسی کو تھامے رکھنا چاہیے. ارکان ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ارکان ایمان چھ ہیں, اور اس کو الارکان الستہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ معلومات ہے جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں, آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ابھی اصل عقیدے کا جو ہے مسئلہ شروع ہو جائے گا. دیکھیے, ایمان کے چھ ارکان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا, تو انہی کی تعلیم کے اعتبار سے چلنا پڑے گا. تو صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں آپ یہ حدیث پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تؤمن باللہ وملائکته ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره, یعنی تم اللہ تبارک و تعالی, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھو, اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. تو اسی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھ چیزیں ثابت ہو گئیں, یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا. انہی میں سے کسی ایک رکنے کے اندر اگر کمی رہ جائے گی تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں کہلائے گا, یعنی ایمان تام, ایمان مکمل نہیں کہلائے گا. تو ایمان والا ہونے کے لیے ان تمام چھ ارکانوں پر ایمان لانا پڑے گا, اور ان کے جو مقتضیات ہیں, جو تقاضے ہیں, ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا. اب اللہ پر ایمان اور اس میں داخل امور, دیکھیے ایسی بات تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے اندر جو امور داخل ہیں ان کو بھی جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ بے حد ضروری چیزیں ہیں۔ تو میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان لاتے ہیں تو اس سلسلے میں چار چیزوں پر ہم ایمان اگر نہ لائیں تو ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے باب میں مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے، تو یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ باقی رہنے والی ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں، یعنی وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو اس کے وجود پر یقین اور ایمان کامل رکھنا یہ اللہ پر ایمان لانے کا جو اہم رکن ہے اس میں سے ایک اہم جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ نمبر ایک۔ اسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے کے متعلق نمبر دو، ربوبیت پر ایمان لانا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب جانیں، بندے کو اس بات پر کامل ایمان ہو کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اللہ تعالی کے جتنے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو کام کرتا ہے وہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں، کوئی بھی ان چیزوں میں اس کے ساتھ شریک ہو کر کام انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ فقط اللہ وحدہ لا شریک اپنے کام کو انجام دینے میں اکیلا اور تنے تنہا ہے۔ اور نمبر تین میں الوہیت پر ایمان لانا۔ آپ کو یاد ہو کہ فقط ربوبیت پر ایمان آنا، کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور بنا ہوا ہے کہ اللہ کو رب جان لینا کافی ہے اور یہ ایمان کامل کی دلیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو رب مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیریں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق نہیں دیتا، اللہ پیدا نہیں کرتا۔ تو یہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور تدبیریں کرنے والا، اسی کا نام رب ہے، اسی کا نام پروردگار ہے فارسی زبان میں۔ تو دیکھیں کہ جو رب ہے اس کا تو اقرار مشرکین کر رہے ہیں، لیکن الوہیت کے باب میں ان کے اندر نقص پایا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنے تنہا معبود برحق نہیں سمجھتے، البتہ اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو، دیگر بتوں کو اور دیگر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے پر وہ الوہیت کے باب میں زیرو ہو گئے۔ ربوبیت میں تو وہ لوگ کامیاب ہیں، اب ربوبیت میں کامیاب ہونے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، اللہ کو رب تو بہت لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ پالنے والا ہے، کوئی ہے جس کا نام اللہ ہے وہ پالتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے چیلے چپاٹے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی چلیں گے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو ہم کو راستہ بتلاتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو ہم کو سیدھے راہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ اللہ کے ساتھ دیگر شرکا کو اکٹھا کر لینا اور جو ہے الوہیت کو تقسیم کرتے ہوئے سب کی عبادت کرنا، یہ ان کی شان تھی۔ تو جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید فرمایا اور ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ لوگ صحیح عمل نہیں کر رہے ہیں اور یہ غلط عقائد کے حامل ہیں۔ تو الوہیت پر ایمان لانا، اس کا دوسرا نام توحید ذات ہے، یعنی توحید ذات از اکول ٹو، توحید ذات سے مراد کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ کیا مطلب ہے؟ اور اس کی تعلیم کے لیے انبیاء بھیجے گئے، یہ ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ اہم نقطہ ہے جس کی تعلیم کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، یعنی بندگی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہو. جیسے میں نے کہا کہ ربوبیت کا تعلق اللہ کے افعال کے ساتھ ہے، علماء نے یہ بھی کہا کہ الوہیت کا تعلق بندے کے ساتھ، یعنی بندہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے یا اس کے ساتھ اور کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ محبت کا تعلق، محبت بھی عبادت ہے، خشوع خضوع یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، نظر و نیاز کرنا اور زکات دینا اور خوف و خشیت، یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں متعلق ہیں عبادات سے. ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی تعریف سمجھیے. جیسے کہ مؤلف نے عبادت کی تعریف میں کہا ہے کہ اللہ کا ہر پسندیدہ اور محبوب ظاہری یا باطنی قول و فعل عبادت کہلاتا ہے. یعنی کسی بھی طریقے پر آپ کچھ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے، کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، آپ کا پروردگار، آپ کا معبود برحق راضی ہوتا ہے، تو وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. تو اگر آپ عبادت کو ایسے شخص کی طرف یا کوئی ایسی چیز کی طرف پھیر رہے ہیں جو غیر اللہ ہے، تب آپ شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور الوہیت کے باب میں نقص رہ جا رہا ہے، جس بنیاد پر اللہ پر ایمان لانے کے باب میں ہم کمزور رہ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت، خوف اور امید کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید میں سے ایک آیت لے کر جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ترجمہ ہے، وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں، جن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ سب طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ محبت کا تعلق بھی ایمان سے، اللہ پر ایمان سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے. تو محبت بھی کرتے تو محبت بھی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ سے جو عبادت کا تعلق محبت سے جو منسلک ہے، یعنی محبت کا جو مادہ ہے، یہ اللہ کے لیے جو مخصوص ہے، اگر ایسی محبت آپ غیر اللہ کی طرف پھیر دیں گے تب بھی یہ شرک کا ارتکاب ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت مومنوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دیگر اشیاء کی طرف پھیر دیں تب یہ بھی شرک کے باب میں داخل ہو جائے گا. اب دیکھیں دوسری ایک آیت کو مؤلف حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سورہ انبیاء کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں. یہاں پہ لفظ رغبن او ورہبن کا استعمال ہوا ہے. لفظ جو لائے ہیں رغبن او رہب ورہبن، رغبہ کا مطلب ہوتا ہے امید اور رہبہ کا مطلب ہوتا ہے خوف. تو ایمان بین الخوف والرجا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. تو اللہ سے خوف بھی کرنا چاہیے اور امید بھی کرنا چاہیے. آپ کسی چیز سے لاپرواہی نہیں برت سکتے کہ اللہ سے خوف ہی نہیں کرنا ہے یا اللہ سے بس امید ہی لگا لینا ہے اور خوف سے بے نیاز ہو جانا ہے. نہیں، بلکہ مومن بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بھی اچھا عمل کر کے بھیجتا ہے تو وہ امید لگائے بیٹھتا ہے، اس کے اندر خوف بھی یہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت یہ عمل مقبول ہوگا بھی یا نہیں، تو یہ معاملہ مومنوں کا ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وما امیروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کریں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے، اور یہ سیدھی ملت کا دین ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پہ زکات کو عبادت بتلایا گیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے نماز کو عبادت بتلایا گیا ہے، یعنی دین کو خالص کرنے کا حکم ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہی مومنوں کی صفات ہے، جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا مندی کے لیے کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز دیکھیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں ایک شرط بھی داخل ہے، یہ بھی عقیدوں کے اندر ہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہی بات بتا رہا ہوں، بلکہ عقیدے کے اندر بات ہے۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس میں ایک شرط ہے کہ وہ تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب جا کے وہ قابل قبول ہے۔ اور کوئی عجیب و غریب چیز ایجاد کر لیں اور ایسی چیز ایجاد کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر نہ پہنچتی ہو نہ ملتی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ دیگر طریقوں کو اگر آپ اختیار کر لیں تو اس اعتبار سے عبادت انجام کرنا آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ای ہو مردود، کہ اگر کوئی شخص ہمارے دین میں ایسی چیز نئی رسم پیدا کرتا ہے جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہو، وہ چیز ناقابل قبول ہو جائے گی۔ نمبر 4 میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، سب سے ایک اللہ کے وجود پر، نمبر 2 اللہ کی ربوبیت پر، نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر، نمبر 4 اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے جو عقیدہ ہونا چاہیے تو ان کو سیکھ کر اس پر پکا سچا عقیدہ اگر رکھا جائے تبھی یہ آدمی یا تبھی یہ مومن کامیاب اور فلاح کے دروازے تک پہنچ گیا ہے، اور بس یہی ہے، موت ہی اس کو روک سکتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اعمال اس طرح سے کرو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، عقیدہ وہ رکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طریقہ فلاح تو فقط یہی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے متعلق مؤلف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو پیارے نام اور بلند صفات ذکر کیے ہیں، نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جن ناموں اور صفات کے ذریعے سے پکارا ہے ہم بھی اسے ثابت کرتے ہیں، ہم بھی اسے ثابت کریں گے اور اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تحریف کے۔ یہ دیکھیے قاعدہ ہے، اس قاعدے کو اچھے سے یاد رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اللہ کے جو اسماء جو نام بتا دیے ہیں وہ، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے جو صفات بتا دیے ہیں وہ، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا اسی طرح ہی واجب ہے جس طرح سے آپ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے جو بہترین عمدہ صفات اور نام ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے اور اللہ نے خبر دے دی ہے، اس پر ایمان لانا مسلمانوں کے حق میں ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور ان چیزوں کے اندر کس طرح سے ایمان لائیں، آپ اس طرح سے ایمان لائیں کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہ کرے، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات کے اندر کوئی تحریف نہ کریں، اسی طرح سے ایمان لائیں جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، اسی طرح سے بغیر تعطیل کے آپ اس پر ایمان لائیں۔ تعطیل سے مراد ہے انکار کرنا، تعطیل سے مراد ہے انکار کرنا ہے، کوئی صفت اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے متعلق بیان کرتا ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک حدیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات یوں ہے یوں ہے، لیکن آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تعطیل۔ اور انکار کرنا، انکار کرنے والوں کو عقیدے کی زبان میں معطلہ کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہترین جملہ کہا ہے، المعطلۃ یعبدون عدما کہ معطلہ جو ہوتے ہیں، انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ گویا عدم کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، نہ اس کی ذات ہے، نہ صفات ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی خوبی ہے. اب خدا تو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے. تو اس اعتبار سے ہم نے بتایا کہ تحریف سے، تعطیل سے بچنا چاہیے. اسی طریقے پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو قول بیان کیا، المشبہۃ یعبدون صنما، اور جو تشبیہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ یوں دکھتا ہے، اللہ کا یوں عضو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر استواء فرماتا ہے، یعنی اس میں تفصیل میں جاتے ہیں جس کے متعلق نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور تشبیہ دینے میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ فلاں کی طرح ہے، اللہ فلاں کی طرح ہے، اللہ کی آنکھیں یوں ہیں، اللہ کے ہاتھ یوں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ مشبہ ہے، یہ گویا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، گویا یہ کوئی بت کی عبادت کرتے، کوئی صنم کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ المعطلۃ یعبدون عدما والمشبہۃ یعبدون صنما. تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی کیفیت نہ بیان کیا جائے، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کو بیان کرنے بیٹھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے رحم کرتا ہے، اور اس اعتبار سے، یعنی ان چیزوں کی کیفیت آپ بیان کرنے میں مست مولا ہو جاتے ہیں جس کے متعلق آپ کو کوئی خبر نہیں پہنچی ہے، نہ کتاب سے نہ سنت سے. تو ان چار چیزوں سے بچیں، ایک تحریف سے، نمبر دو تعطیل سے، نمبر تین تمثیل سے، نمبر چار کیفیت بیان کرنے سے، جس کو ہم عربی زبان میں تکییف کہتے ہیں. پس ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ہاتھ ثابت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح کے اندر، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس کے لیے اپنے عرش پر صفت استواء، یعنی بلند ہونا ہم ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی شان ہے، کما یلیق بجلال اللہ تبارک و تعالی. قرآن کے اندر آیا الرحمن علی العرش استوا. امام مالک کو سوال پوچھا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی استوا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی کیفیت کے متعلق کسی نے سوال پوچھا، تو انہوں نے فرمایا الکیف مجہول والایمان به واجب، یعنی استوا تو معلوم ہے، الاستوا معلوم، والکیف مجہول، کس کیفیت میں اللہ استوا کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے. اور استوا کی الگ الگ تعویلیں کرنا، یہ اہل سنت والجماعت اور سلف الصالحین کا طریقہ ہرگز نہیں رہا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. اور اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم وجہ بھی ثابت کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ ثابت کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے چہرہ ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، ہماری طرح ہے، دوسرے کی طرح ہے، ان سب چیزوں کے اندر ہم نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے بتایا چہرہ ہے، چہرہ ہے، کس طرح سے ہے، کیا ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے. کل شیئن ہالک الا وجہ، قرآن کے اندر سورہ قصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے چہرے کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہنسنے کی صفت بھی ثابت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو صحیح بخاری کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجہاد والسیر کے اندر الکافر یقتل المسلم ثم یسلم، یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک حدیث بیان کیا گیا ہے کہ یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الاخر یدخلان الجنت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو آدمی پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا، پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہنسے گا. تو ہنسنے کی صفت ثابت ہے، بس بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر موجود ہے. تو بخاری کیونکہ اعلیٰ معیار کتاب ہے، تو اس سے میں نے وہ بیان کر دیا. تو ہنسنے کو یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی رضامندی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ اللہ کی رضامندی یعنی صفت رضوان وہ بھی ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی صفت وہ بھی ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہشت کی صفت بھی وہ بھی ثابت ہے. کس طرح سے ہنستا ہے، آپ ہماری طرح نہیں ہنستا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیسے ہنستا ہے اسی کو معلوم ہے. ان چیزوں کو ثابت کرنا یہ سلف الصالحین کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سلف الصالحین کے طریقے پر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعجب فرمانے کی صفت بھی ثابت ہے. حدیث کے اندر ہے قد عجب اللہ من صنیعکما بی ضیفکم اللیلۃ. کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے تعجب کیا جو تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ کیا. تو یہ جو روایت ہے یہ مسلم کے اندر روایت ہے, اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا. اگر تفصیل میں جانی ہو تو آپ صحیح مسلم حدیث نمبر 2112 دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملے تو تیسری مجلس کے اندر انشاءاللہ اس کی شرح بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ہمارے ساتھ باقی رہ گئی ہیں, اس کو جلدی ختم کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے. اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے, محبت کی صفت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے. سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ یحبہم ویحبونہ, یحبہم ویحبونہ, یعنی عن قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہوگا, اللہ محبت فرماتا ہوگا, اور اس کو وہ لوگ چاہتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ چاہتے ہوں گے. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہونے کی صفت ثابت, جیسے کہ میں بتایا رضی اللہ عنہم رضوا عن, سورہ بینہ کے اندر یہ آیت موجود ہے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام صفات اور دیگر بہت ساری صفات ثابت ہیں. جس طریقے پر آ جائے صحیح سندوں کے ساتھ قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس پر ایمان لایا جائے, اس کے اندر تعویل وغیرہ کا دروازہ نہ کھول دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرح نزول فرماتے, صفت نزول بھی ثابت ہے. کس طرح سے ہے میں بارہا بتاتا ہوں کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مثال نہیں بیان کر سکتے. اسی کے بارے میں تو بتایا کہ تمثیل کی جو چیز ہے, تمثیل کا جو عقیدہ ہے وہ ہم ثابت نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مثال یوں اور یوں ہے. تو اسی طریقے پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اب حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ یمہل حتی اذا ذهب ثلث اللیل الاول نزل الى السماء الدنیا فیقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. یعنی اللہ تعالی بندوں کو آرام کی مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی مانگنے والا ہے یا کوئی پکارنے والا ہے, حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے. تو اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ رحمت کا نزول نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود نازل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہی ساتھ مستوی علی عرش ہی بھی ہوتا ہے, یعنی استوا کی صفت بھی ثابت ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نزول بھی فرماتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا الہ ہے, رب ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ان عمدہ صفات کا حامل ہے, اللہ تبارک و تعالی ان عمدہ صفات سے متصف ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین, پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا, پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ناراض ہونے کی صفت بھی ثابت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے, اس کو نوٹ کے طور پر مؤلف کہتے ہیں. نیز ہم اس کی کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورہ شورا کے اندر ہے یہ آیت, کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ہر اس نام سے پکارتے ہیں جو نام اس ذات نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات اقدس کو جو جو نام سے پکارا ہے بس وہی ثابت کرتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نام نہیں بیان کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی کوئی معین تعداد بھی نہیں ہے, بلکہ وہ بے شمار ہیں, جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہم انی عبدک وعبد عبدک ناصیتی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے اور میری ذات پر آپ کا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے، میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کے لیے باعث کشادگی اور پریشانیوں کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں اور ان کی تمام صفتیں بلند ترین ہیں، جس میں کسی قسم کے نقص کا شائبہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام اچھے ہیں. انشاءاللہ تعالی فرشتوں کے تعلق سے اگلی کڑی میں گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو شرف قبولیت بخشے. بارک اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.